www.dasquran.com.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال وقال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. محترم حاضرین, عزیز دوستو, قابل صد احترام بزرگو, دنیا میں ہمیں بخشے گئے لمحات اور شب و روز یہ بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. ہر دن اور ہر لمحہ ہمارے لیے ایک پیغام لاتا ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دے کر جاتا ہے. یہ لمحات, یہ ایام, یہ شب و روز جن اوراق میں جمع ہوتے ہیں, ان اوراق کو تاریخ کہا جاتا ہے, اور تاریخ کے واقعات کو, قصوں کو, حکایات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو جس شخص کو اللہ تعالی نے بصیرت دی ہے وہ ان سے عبرت حاصل کرتا ہے. تاریخ کیا چیز ہے؟ تاریخ نام ہے گزشتہ واقعات کا, تاریخ نام ہے قوموں کے انقلابات کا, تاریخ نام ہے حکومتوں کے تغیر و تبدل کا, تاریخ نام ہے ایک قوم کے عروج پہ جانے کا اور دوسری قوم کے زوال پذیر ہونے کا, تاریخ نام ہے کہیں فتح مندی کے مناظر کا اور کہیں شکست کے عبرت آمیز حالات کا, زمانے کا اتار چڑھاؤ, گردش احوال, خوشیاں, غم, مسرت انگیز واقعات, علم آمیز حکایات واقعات, یہ سب چیزیں تاریخ کے دفاتر میں جمع ہیں. عبرت کیا ہے؟ اپنے ماضی سے سبق حاصل کرنا, اپنی زندگی کے بنیادی سوالات کو گزشتہ زمانے کی روشنی میں حل کرنا, دوسرے کے انجام سے اپنی اصلاح احوال کے لیے کوئی لائحہ عمل اخذ کرنا, یہ عبرت ہے. اگر ہم تاریخ کو تشبیہ دیں ایک آنکھ سے تو عبرت اس آنکھ کی بصارت ہے. جس طرح آنکھ میں اگر روشنی نہ ہو, نور نہ ہو تو آنکھ بیکار ہے, اسی طرح تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور اس سے عبرت حاصل نہ کی جائے تو یہ مطالعہ, یہ تحقیق, یہ تفتیش سب بیکار ہے. اسی لیے قرآن مجید نے جہاں گزشتہ اقوام کا ذکر کیا ہے تو وہاں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو. محض قصہ کہانی سمجھ کے اسے اپنے سامنے سے گزار نہ دو. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن مجید نے ایک دو نہیں, کئی جگہ پر ذکر کیا ہے, کہیں بہت تفصیل سے جیسے سورہ طہٰ میں, سورہ اعراف میں, سورہ قصص میں, اور کہیں اختصار کے ساتھ جیسے سورہ دخان میں, سورہ نازعات میں. جب فرعون کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ فقال انا ربکم الاعلی. فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب کا رب ہوں. اس کا واقعہ دہرانے کے بعد حق تعالی نے فرمایا اس کا انجام بتا کر, ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, اس قصے میں اس فرعون کے ہلاک ہونے کے واقعے میں اور اس کی پوری قوم کی تاریخ میں عبرت ہے ان کے لیے جنہیں خشیت ہے، جنہیں ڈر ہے۔ ڈر کس چیز کا؟ حق تعالیٰ کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر ہے، اپنے انجام کی فکر ہے۔ کہیں غزوہ بدر کا ذکر کیا، قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا، تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو کہ آپس میں ٹکرائیں۔ فئت تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی تھی، واخرى کافرہ، اور دوسری جماعت وہ کافر تھی۔ ان دونوں کا ٹکراؤ ہوا، 313 کمزور محدود اسلحے والے اور دنیا میں ضعیف سمجھے جانے والے، ان کو اللہ تعالی نے 1000 مسلح بڑی طاقت کے اوپر غالب کر دیا۔ اور اللہ نے واقعہ سنا کے فرمایا، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالی نے بصیرت عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے سنبھلنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ جو ابتدائی طریقہ ہے وہ نصیحت کا ہے، اور جو انتہائی طریقہ ہے وہ عبرت کا ہے۔ نصیحت یہ کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور آپ مجھے سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ تباہی کی جانب جاتا ہے، یہ راستہ درست نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں، اور میں آپ کی خیرخواہی پہ یقین کرتا ہوں اور آپ کی بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرتا ہوں اور اپنے قدم روک لیتا ہوں۔ یہ طریقہ نصیحت کا، نصیحت سے آدمی نے اپنی اصلاح کر لی۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں نصیحت ان پہ کارگر نہیں ہوتی، آپ بار بار سمجھاتے ہیں نہیں سمجھ۔ انتہا پھر ہوتی ہے عبرت میں۔ جس نے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ پھر عبرت کے ذریعے سے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اپنا جائزہ لے لیتا ہے۔ استاد سمجھاتے رہے، بیٹا ہوم ورک کر لو، کام پورا کر لو، نصیحت ہوتی رہی، پورے مہینے نصیحت چلتی رہی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب جن طلبہ نے کام نہیں کیا تھا ان میں سے بعض کو سب کے سامنے سزا دی گئی، پورے اسکول کے سامنے کھڑا کر کے ان کو سزا دی گئی۔ اس سزا کو دیکھنے کے بعد جس بچے میں تھوڑی بہت اصلاح کی رمق ہے وہ کہے گا اب تو کام پورا کر لوں، ورنہ کل میرا بھی نمبر آئے گا اور میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ جب ان کی رعایت نہیں ہوئی اور وہ اس ضابطے قاعدے کے تحت آ گئے اور انہیں وہ سزا مل گئی تو یہی انجام کل میرا ہوگا۔ تو جس کے اندر رمق ہے اپنی اصلاح کی وہ وہی اپنا جائزہ لے گا، اپنا کام پورا کر لے گا۔ لیکن جو اس سزا کو دیکھ کر بھی نہ سمجھے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر اسی سسٹم میں چلتا رہا تو یہی ہوگا کہ سال کے آخر میں جا کے فیل ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سال کے درمیان اس کو سسٹم سے خارج کر دیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کوئی بھلائی کا انجام اس کا نہیں ہو سکتا، کسی کامیابی کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو قومیں اپنی تاریخ کو دیکھتی ہیں اور تاریخ کو دیکھنے کے بعد اس سے عبرت حاصل کر لیتی ہیں تو وہ کامیابی اور فلاح کے راستے پر آ جاتی ہیں۔ لیکن جو سب کچھ دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کس سے مس نہیں ہوتی اور وہ اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے فکر مند نہیں ہوتی تو ان کا انجام تباہی کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون الہی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ایک مریض مسلسل وہی چیز استعمال کر رہا ہے جس سے اس کو پرہیز کا کہا گیا ہے تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لا علاج ہو جائے گا اور پھر سوائے موت کے اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں ہو سکتا. تو جو قوم اپنے ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتی تو وہ زوال کا شکار ہو کے آخر دنیا کے صفحہ ہستی سے، دنیا کے نقشے سے مٹ جاتی. قرآن مجید نے مختلف اقوام کا ذکر کیا. اس وقت جو قوم سامنے تھی وہ عرب کے بدو تھے، عرب کے دیہاتی تھے، عرب کے کاشتکار اور تاجر تھے. وہ ہدایت نامہ ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، کہیں عاد و ثمود کے قصے، کہیں فرعون کے، کہیں دیگر قوموں کے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو دیکھ کر اول وہلہ میں عبرت حاصل کی، سمجھے کہ یہ پیغام صحیح ہے اور یہ جو واقعات قرآن مجید بیان کر رہا ہے یہ بالکل اسی طرح پیش آئے تھے. ولید ابن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آیا. قریش نے باقاعدہ جماعت بنا کے اس کو بھیجا کہ تم جا کر سمجھاؤ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہ بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا، آپ کو سمجھاتا رہا، آپ سنتے رہے. جب اسے اپنی بات ختم کر لی تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کرنا شروع کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہاں سے آپ نے آیت تلاوت کرنا شروع کی. اور جب دوسرے رکوع میں آپ پہنچے عاد و ثمود کے انجام پر اور آپ نے کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ اب بھی آپ کی بات نہ مانے تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و ثمود جیسے کڑکوں کی خبر دیتا ہوں. تو ولید ایک دم کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میں آپ کو قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں، آگے مت کہیے. اسے ایسا خوف محسوس ہوا کہ جیسے عاد و ثمود کا عذاب ابھی ہمارے اوپر نازل ہو جائے گا. اور پھر جا کے اس نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ تم سے ایک بات کہتا ہوں، ایک بات میری مان لو، یہ شخص جو باتیں بتا رہا ہے اور پچھلی قوموں کا انجام ہمیں بتا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پہ ایمان اگر نہیں لاتے تو اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. یہ واقعی قوموں پر غالب آ جائے گا تو اس میں ہماری بھی عزت ہے، ہم بھی قریشی ہیں، یہ بھی قریشی ہے، اس کا غلبہ ہمارا غلبہ ہے. اور اگر یہ مغلوب ہو جائے گا تو وہ بھی ہماری تمنا ہے مغلوب ہو جائے، ہمیں بغیر لڑے اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آخر مخالفت پر اتنے کمر بستہ ہوئے اور مخالفت اتنی بڑھتی چلی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. اور پھر بدر میں آمنے سامنے آئے تو مقابلہ ہوا اور وہی لوگ جو آپ کی دشمنی میں پیش پیش تھے، ابو جہل سمیت، عتبہ اور شیبہ سمیت 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے. دوسروں کی عبرت انہوں نے حاصل نہیں کی. ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی تھی، بصیرت دی تھی، وہ غور کرتے رہے، سوچتے رہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ 313 آدمی کو 1000 پر غالب آ گئے. اپنی روش پر قائم ہیں، اسلام کی دشمنی بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، لیکن جو غور و فکر کا مادہ ہے اور جو تاریخی واقعات سے سبق حاصل کرنا ہے وہ ذہنی رو ان کی چل رہی ہے. میں ایک مثال دوں گا، حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابو سفیان تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، یہ دیگر حضرات تھے، قریش کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے کہ جو اسلام کی دشمنی میں بہت آگے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی بڑی صلاحیت دی تھی، عبرت حاصل کرنے والا ذہن اور دماغ دیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت جلد اسلام لے آئے، ابھی مکہ میں مسلمانوں کی کمزوری کا زمانہ تھا. اسی حالت میں جب دیکھا اپنی بہن کو کہ میرے تماچے کھا کے خونم خون ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی کہتی ہے کہ عمر تم جان سے مار ڈالو پھر بھی ہم یہ دین نہیں چھوڑیں گے، تو وہی جھٹکا لگا کہ ایک ایسا دین ہے کہ جس کے پیروکار اپنی جان دینے پر تیار ہیں. اچھا مجھے دکھاؤ کیا تم پڑھ رہے تھے. جب دکھایا اور پڑھا, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکی وطل لمن یخشا, یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کیا مشقت کے اندر پڑھیں, لیکن یہ تذکرہ ہے, نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں ڈر ہے. پڑھتے چلے گئے اور دل کی حالت تبدیل ہوتی چلی گئی, اور ادھر وہ نوشتہ ختم ہوا اور ادھر انہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے زمانے کے بعد بھی اسلام کی مخالفت میں کمر بستہ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فصیح بلیغ زبان دی تھی اور سیاست کا بڑا تجربہ دیا تھا. اس لیے مکہ والے جب سفیر کے لیے کسی کو منتخب کرتے تو عموماً نگاہ انتخاب ان پر پڑتی, تو بیرونی دنیا میں دیگر ممالک میں جایا کرتے تھے. چنانچہ جو مسلمان حبشہ کے اندر پہنچے تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, تو مکہ کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو لوگ مدینہ جانے والے تھے وہ تو چلے گئے, اور مدینہ میں ہے ہمارے مقابلے پہ انصار, اور انصار پہ غالب آنا ہمارے لیے ہے مشکل, اور بدر کی لڑائی میں عملی طور پہ بھی دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایسے پناہ دی ہے مہاجرین کو کہ ان کے لیے اپنے جان و تن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں, تو مدینہ پر حملہ تو مشکل ہے, لیکن کچھ لوگ ابھی تک حبشہ میں ہیں. جو لوگ حبشہ گئے تھے پہلی ہجرت میں, حبشہ میں دو ہجرتیں ہوئی ہیں, تو ان ہجرت کرنے والوں کی جو ان کی جو جماعت تھی وہ وہی حبشہ میں مقیم تھی ابھی تک. تو کہا کہ حبشہ کا بادشاہ بہرحال کافر ہے نجاشی, تو ایسا کرتے ہیں سفارت وہاں بھیجتے ہیں, ان لوگوں کو واپس بلواتے ہیں, ان کو واپس لا کے پھر اپنے ظلم و ستم کے جو داؤ پیچ ان پہ آزمائیں گے. چنانچہ جو سفارت بھیجی تو عمر بن عاص اس سفارت میں پیش تھے, نمایاں تھے. وہاں جا کے نجاشی کے سامنے بات چیت ہوئی, یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو جھوٹا بتایا ہے, ہمارے خاندان نے پھوٹ ڈلوا دی ہے, بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے, باغی ہیں, مفسد ہیں, انہیں ہمارے حوالے کیا جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پہ یہ جو واقعہ ہے سفارت کا, سیرت کی کتابوں میں یہ ہجرت مدینہ سے پہلے بیان کیا جاتا ہے, لیکن صحیح جو تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بھی بعد کا واقعہ ہے. ہجرت حبشہ تو بہت پہلے ہو گئی تھی, لیکن یہ سفارت جو گئی ہے یہ غزوہ بدر کے بھی بعد گئی ہے. نجاشی نے ساری بات سنی اور کہا کہ میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا, ان کی بات بھی سنتا ہوں. ان کے امیر حضرت جعفر بن ابی طالب نے بلوایا اور کہا کہ بتائیں آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیں. تو انہوں نے موقع کی مناسبت سے سورہ مریم کی آیات پڑھی. انہوں نے موقع کی مناسبت سے پہلے انہوں نے تقریر کی, انہوں نے اور پوری بات بتائی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا, کن باتوں کی انہوں نے تعلیم دی, آپ کے اخلاق کیسے تھے, حسب و نسب کیسا تھا, آپ کی دعوت کیا تھی, وہ ساری بات بیان کی. تو نجاشی کہنے لگا کہ یہ لوگ اپنی بات میں بالکل سچے ہیں, میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. بات ختم ہو گئی, یہ لوگ اپنے مہمان خانے میں واپس آ گئے. اب بیٹھ کے پھر مشورہ کیا کہ ہماری بات چیت تو بالکل ناکام ہو گئی, ان کو ہم حاصل نہیں کر سکے, کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو عمر بن عاص کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے, اس کو میں آزماؤں گا, ان کو واپس لے جانے کے بجائے یہی مروا دیتے ہیں, یہ سارے یہی قتل کر دیے جائیں گے. لوگوں نے کہا وہ کیا. جب انہوں نے اپنی تدبیر بتائی تو ساتھیوں نے کہا نہیں نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ بہرحال ہمارے رشتے دار ہیں, ٹھیک ہے ہمارے دین سے رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, میں تو ایسی بات جا کے کہوں گا کل. سناچہ اگلے دن دربار میں حضرت عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں, حضرت مریم کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کیونکہ نجاشی خود عیسائی تھا, یہ بات ایسی تھی کہ اسے مشتعل کرنے کے لیے کافی تھی, لیکن اللہ نے اس کو بھی عقل و فہم و سمجھ عطا کی تھی. اس نے کہا کہ اس بارے میں بھی میں ان سے پوچھتا ہوں, اور ان سے کہا کہ اب بتاؤ تم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے گستاخ ہو, کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر کھڑے ہوئے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ، یہ پورے تقریباً دو رکوع انہوں نے تلاوت کیے، جس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں وجود بخشا، اور ان کا اپنے بارے میں کیا قول تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، یہ ساری بات بیان کی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ بھی رو رہا تھا، ساتھ میں جو پادری کھڑے تھے وہ بھی رو رہے تھے، پر نجاشی نے تنکا اٹھایا اور ان سے کہا کہ عیسیٰ بھی اپنے بارے میں اس سے زیادہ اتنا بھی نہیں کہتے تھے، بالکل اپنے بارے میں وہ یہی کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم لوگ جاؤ انہیں میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ سفارت بھی ناکام واپس ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں اسلام پروان چڑھتا رہا، مارکے ہوتے رہے، احد کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا کہ مسلمان مکہ کے قریب تک پہنچے عمرہ کرنے کے لیے، کفار نے روک دیا، بات چیت ہوئی، طے ہوا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ اس جنگ بندی کے معاہدے کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر نجاشی کے پاس بھیجے ہوئے تھے، اور نجاشی اس دوران اسلام قبول کر چکا تھا۔ اب یہ واقعہ سن 7 ہجری کا آخری زمانہ ہے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس ذہن میں رو چل رہی ہے، سوچ وچار جاری ہے۔ اس حالت میں یہ نجاشی کے پاس پہنچے تو دیکھا پہلے سے مسلمانوں کے سفیر وہاں بیٹھے ہوئے، تو دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے سفیر کے اوپر قابو پایا جائے۔ جب نجاشی سے ملاقات ہوئی، نجاشی نے کہا کہ عمرو بن عاص کیا لے کے آئے ہو، کیا سوغات لے کے آئے ہو، موڈ اچھا تھا بادشاہ کا، تو عمرو بن عاص تحائف لے کے آئے تھے، جو مکہ کا سامان تھا اور کچھ اور چیزیں جو نجاشی کی پسند کی تھی، تو تحائف پیش کی، نجاشی بڑا خوش ہوا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، میں اس سے کوئی چیز مانگ لوں یہ منع نہیں کرے گا۔ پھر وہ ساتھ بیٹھے تھے اس طریقے سے، یہ بادشاہ ہے اور یہ حضرت عمر بیٹھے ہیں، بالکل پاس، کوئی فاصلہ نہیں ہے زیادہ۔ کہنا بادشاہ سلامت، میری یہ خواہش ہے، درخواست ہے کہ یہ جو سفیر بیٹھا ہے نا مدینہ والوں کا، اسے آپ میرے حوالے کر دیں، بس میں یہ آپ سے ہی مانگتا ہوں۔ تو نجاشی نے یہ سنتے ہی ایک گھوسا مارا حضرت عمر کے چہرے پر، اور حضرت عمر کی ناک سے خون جاری ہو گیا، اور نجاشی غصے سے کانپ رہا تھا۔ کہنا عمر تم جانتے نہیں ہو، یہ اس رسول کا قاصد ہے جس رسول پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے زمین میں گاڑ دیا گیا ہو، ایسی ذلت، ایسی ندامت، ایسی شرمندگی میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ عرب کا معزز آدمی تھا، میری بڑی عزت تھی، بڑی توقیر تھی، بادشاہوں کے درباروں میں میرا احترام کیا جاتا تھا، اور بادشاہ مجھ سے دوستوں کی طرح گفتگو کرتے تھے، اور ابھی بھی ایک بادشاہ کے ساتھ دوستانہ گفتگو چل رہی تھی، میں اتنا نادم ہوں، میں نے اتنی گری ہوئی بات میں نے کہی کیسے؟ اور آگے سے بادشاہ کا انداز، بادشاہ اس طرح کبھی کرتے نہیں کہ خود ہاتھ اٹھائیں، اور کپڑے آپ کے خون میں تر بتر ہو رہے تھے، سر اٹھا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ شخص جو نبوت کا جس نے دعویٰ کیا ہے وہ واقعی نبی ہے؟ نجاشی نے کہا عمر تمہیں اس میں شک ہے؟ تمہیں ابھی تک شک ہے اس میں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہائے افسوس، ہماری قوم کا آدمی، اس کی سچائی مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہے، اور ساری دنیا نے اس کی سچائی کا یقین کر لیا، اور ایسے بڑے بڑے بادشاہوں نے، ایسے تجربہ کار سمجھدار لوگوں نے مان لیا کہ وہ سچا ہے، اور ہم اس کے پڑوسی، ہم اس کے شہر والے، ہم اس کے خاندان والے، اس کے قبیلے والے، اور ہم ابھی تک اس کی سچائی ماننے کو تیار نہیں، صرف اپنی ضد کی وجہ سے، صرف اپنے غرور کی وجہ سے۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ کیا آپ مجھے ان کے دین میں داخل کریں گے؟ نجاشی نے کہا بالکل کیوں نہیں۔ تو وہیں نجاشی نے انہیں کلمہ پڑھا دیا، اور پھر نجاشی نے فوراً کہا کہ ان کے لیے بہترین کپڑے لے کے آؤ، اور یہ ملاقات ہی بالکل تنہائی کی تخلیق کی ملاقات تھی. جو دیگر سفیر قریش کے تھے وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے, بالکل الگ خصوصی ملاقات تھی. کہا کہ خصوصی جوڑا لے کے آؤ. تو بہترین جوڑا بادشاہوں کی طرف سے کسی بہت اعلیٰ آدمی کو بہت خوشی کے موقع پہ دیا جاتا ہے, وہیں پہ صفائی وفائی کر کے وہ انہیں کپڑا پہنائے گا. ابھی اسی حالت میں وہاں سے نکلے, اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے مہمان خانے میں, تو دیگر جو قریشی سفیر تھے وفد میں شرکا تھے وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. کہنے لگتا ہے عمر جس مقصد کے لیے گئے تھے کامیاب ہو گئے تم. انہیں یہ بتا کے گئے تھے کہ میں اس کو مانگوں گا, ان سے اس اسلامی سفیر کو ان سے میں حاصل کر لوں گا. کہنے لگتا ہے کامیاب ہو گئے, شاہی جوڑا پہن کے آئے. تو یہ بھی میں نے بتایا نا کہ بہت اللہ نے ان کو فہم دیا تھا, سمجھ, سیاست کی بڑی سمجھ تھی. ان پہ یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, اس لیے ظاہر کرتے تو وہ واپسی میں ان کو راستے میں نہیں کو پکڑ لیتے. کہنے کہ میں نے کوشش کی تھی, کامیابی نہیں ہوئی, میں دوبارہ جا کے بات کروں گا, کوئی ایسی بات نہیں. اور اس کے بعد وہیں سے فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے سے اپنے ساتھیوں سے الگ ہوا کہ انہیں پتا نہ چلے میں کہاں جا رہا ہوں. انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان سے نکل رہا ہوں. اور میں سیدھا وہاں سے نکلا, ساحل سمندر پر پہنچا. ایک کشتی تیار تھی, میں اس میں بیٹھا اور جا کے دوسرے عرب کے ساحل پہ اترا, اور وہیں سے میں نے اونٹ خریدا اور سیدھا مدینہ روانہ ہو گیا. اور راستے میں تھا کہ راستے میں مجھے دو آدمی نظر آئے. میں نے کہا یہ کون ہے مجھ سے آگے آگے جا رہے ہیں. میں نے اپنے جانور کی رفتار تیز کر دی. جب وہاں تک پہنچا تو دیکھا ایک خالد ابن ولید ہیں, دوسرے عثمان ابن طلحہ ہیں, مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. پوچھا میں نے کہاں جا رہے ہو ابھی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم نے بڑا غور کیا, ہم نے سارے اتار چڑھاؤ کو دیکھا جو ان برسوں میں پیش آیا, اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا انکار محض عناد کی بنا پہ تھا, وہ سچا دین ہے. تو ہم دونوں جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی اسی لیے جا رہا ہوں, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور جب تینوں مدینہ کے گلی کوچے میں داخل ہوئے تو ایک صحابی نے ان کو دیکھا, تو دیکھنے کے ساتھ ہی وہ کہنے لگا آگئے مدینہ کے بہترین لوگ, آگئے مکہ کے بہترین لوگ آگئے. یہ کہہ کے وہ بھاگا مسجد نبوی کی طرف. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ جا کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی اطلاع دینے گیا, سیدھا وہیں گیا. خیر مکہ میں انہوں نے جہاں اپنے قیام کا انتظام کیا تھا جو وہاں پہ ٹھہرے, کپڑے وغیرہ تبدیل کیے, صحیح تیار ہو کے عصر کی نماز کے وقت مسجد نبی کے اندر پہنچے. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سے اطلاع ہو چکی تھی آپ ان کے انتظار میں تھے, اور جیسے ہی آپ نے ان تینوں کو دیکھا آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ دیکھو مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پھینک دیے. اور یہ تینوں پھر آپ کے سامنے بیٹھے. عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے. اسلام کی مخالفت میں بہت کچھ میں نے کیا, اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے. آپ نے فرمایا عمر کیا تم نہیں جانتے ہجرت سابقہ گناہوں کو دھو دیتی ہے. اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آ گئے ہو, تمہارے سب سابقہ گناہ معاف ہو گئے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام کی دعوت پر, اسلام کے پیغام پر, اور جو واقعات اتار چڑھاؤ جو پیش آیا تھا اس پر غور کیا, اور سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے, اور قدرت کا غیبی نظام کن کی حمایت میں استعمال ہو رہا ہے, اور ہماری فکر میں ہماری سوچ میں بنیادی کمزوری کہاں پر ہے, اور ہماری طاقت اور صلاحیتیں ایک غلط کام میں استعمال ہو رہی ہیں. تو رکے, اور رکنے کے بعد اپنا رخ تبدیل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا مقام عطا کیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے فاتح بنے ہیں, آپ وسلم کے دور کے اندر بھی مرکزی عہدوں پر رہے ہیں, صحابہ کرام کے دور میں, حضرت ابو بکر رضی اللہ کے دور میں, حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں, اور اس کے بعد بھی سیاست کے اندر بھی ان کا ایک ایسا کردار ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی, جو خدمات انہوں نے اسلام کے لیے انجام دی. اسی طرح حضرت خالد بن ولید اسلام سے پہلے ایک عام سپہ سالار تھے. جب اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تلوار کو وہ کاٹ عنایت کی کہ کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی, حتیٰ کہ کیا مسلمان اور کیا کفار سب میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جس جنگ کے اندر حضرت خالد ہوں گے, جس فوج کے ساتھ یہ ہوں گے, وہ فوج کبھی شکست نہیں کھا سکتی. غزوہ موتا میں ادھر 300,000 کے لگ بھگ رومی فوج ہے، ان کی پیشہ ور فوج بھی ہے، قبائلی رضاکار بھی ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں صرف 3,000 مسلمان ہیں، اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج جمع ہو جائے گی، اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ تو زید ابن حارثہ سپہ سالار لڑائی شروع ہوئی، شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر انہوں نے علم ہاتھ میں لیا، خوب لڑے، شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ آئے، مقابلہ کیا، شہید ہو گئے۔ اب مسلمان پریشان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 افراد کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کے بعد دیگرے انہیں سالار بنانا، وہ تو تینوں گئے، تینوں شہید ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت خالد ابن ولید پر نگاہ پڑی۔ اس سے پہلے انہوں نے کسی جنگ میں سالاری نہیں کی تھی، ابھی اسلام لائے ہوئے چند مہینے ہوئے تھے، 4-5 مہینے پہلے اسلام قبول کیا، سفر سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، سفر سن 8 ہجری میں، اور یہ اس کے 4-5 مہینے بعد کا واقعہ ہے غزوہ سریہ موتہ کا۔ تو ان پر نگاہ پڑی اور کہا کہ آپ عالم سنبھالیں۔ انہوں نے عالم اٹھایا اور مسلمانوں کی دوبارہ صف بندی کی، پیچھے کی صفوں کو آگے کیا، آگے کی صفوں کو پیچھے کیا، ایسی پوزیشن تبدیل کی۔ سب سے پہلا کام جو کیا، اپنی فوج کی پوزیشن تبدیل کر دی، اور اس پوزیشن کی تبدیلی کی وجہ سے دشمن کی فوج کو بھی اپنے مقام سے ہٹنا پڑا۔ اب جو لڑائی شروع ہوئی، آپ نے دو کام کیے، ایک تو یہ کہ اس تازہ دم فوج کے ذریعے مقابلہ بہت زور و شور کا کیا، اور خود آگے بڑھ کے اس طرح لڑے، کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو تلواریں تھیں وہ اتنی قوت سے دشمن پر پڑتی تھیں کہ ادھر سے دشمن کٹتے تھے، ادھر سے تلوار بھی ٹوٹ جاتی تھی۔ 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں۔ فرماتے ہیں صرف یہ 10ویں تلوار میں نے لی تھی، یمن کی چوڑے پھل والی تلوار تھی، وہ میرے ہاتھ میں سلامت رہ گئی۔ تو دشمن پر ایک رعب بیٹھ گیا کہ یہ لوگ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کے ان کو دائیں بائیں دور دور چھپا دیا، اور انہیں کہا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہت زور کے نعرے لگاتے ہوئے اور اپنی ٹاپوں سے زمین کو دہلاتے ہوئے لشکر میں آ کے شامل ہونا۔ تو جب وہ تھوڑے تھوڑے سپاہی دور دراز سے نعرے لگاتے ہوئے آتے تھے، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو اس سے دشمن یہ سمجھا کہ بہت بڑی کمک آ رہی ہے۔ اب انہیں کیا معلوم کتنے لوگ ہیں، یہ 100-200 آدمی ہیں، 10-15,000 آ رہے ہیں۔ بس ناروں کی آوازیں سنتے تو یہ کہتا ہے ایک فوج اور آ رہی ہے، پھر ادھر سے آواز آتی کہتا ہے ان کی مدد کے لیے ایک فوج اور آ رہی ہے۔ تو دشمن نے اپنی پیش قدمی کو روک لیا، اور مسلمان کسی مزید کسی نقصان کے بغیر مسلمان واپس آ گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھا، تو آپ نے کہا کہ سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جس جنگ میں آپ جاتے اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی عطا فرماتے، جنگ اجنادین میں جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو ان کا سالار جارج، جسے عربی تاریخ میں جرجہ کہا گیا ہے، وہ سامنے آتا ہے لڑائی سے پہلے اور کہتا ہے خالد میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں کوئی ایسی تلوار دی ہے جو آسمان سے تمہارے نبی پر اتاری گئی، تمہارے نبی نے تمہیں دی، جب وہ چلتی ہے تو دشمن کا کام تمام کیے بغیر نیام میں نہیں جاتی، اور دشمن کو شکست دے کر ہی وہ نیام میں جاتی ہے، ایسی تلوار ہے تمہارے پاس؟ کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، آسمان سے کوئی تلوار نازل نہیں ہوئی ہے، ہمارے نبی نے مجھے یہ خطاب دیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اسلام کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، آپ نے اسلام کی تعلیمات ذکر کی، سنی۔ پھر کہنے لگا کہ اگر کوئی ہم میں سے کوئی اسلام قبول کر لے تو تمہارے درمیان اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ اس کا مقام مرتبہ ہم سے بھی زیادہ ہوگا، ہمارے برابر ہی نہیں، ہم سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معجزات کو اترتے دیکھا ہے، نشانیوں کو اترتے دیکھا ہے، وحی کو آتے دیکھا ہے، آپ کے ہاتھ سے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، تم نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے، تم صرف اس دین کی خوبیاں دیکھ کے ایمان لا رہے ہو، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ متاثر ہوا اور وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہوا، اور ایک نماز انہوں نے پڑھی، ظہر کی نماز، اور عصر کی نماز سے پہلے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ مثالیں ہیں۔ ان لوگوں کی کہ جو واقعات سے حالات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، جو واقعات کو محض ایک زمانے کا الٹ پھیر دیکھ کر خاموش نہیں ہو جاتے، تو اصلاح احوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کوئی بڑے فیصلے کرتے ہیں، ان بڑے فیصلوں کے ساتھ پھر اللہ کی تائید شامل ہوتی ہے، اور ایسے لوگ خود بھی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اپنی قوم کو بھی کامیابی کی منزل کی جانب لے جاتے ہیں، اور زمانے کا نقشہ ایسے لوگ پلٹ دیا کرتے ہیں، اور جو لوگ حالات کو واقعات کو معمول کی چیز سمجھ کے کہتے ہیں کہ ان یہ اللہ حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہ تو دنیا کا آنا جانا ہے، یہ تو دنیا کے حالات کی گردش زمانہ ہے، یہ چلتی رہی تھی چلتی رہے گی، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ایسے لوگ نہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ اپنی فکر کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ اپنے عمل کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے اپنی ساری بات کا خلاصہ میں یہی کہوں گا کہ حالات کو دیکھیں، واقعات کو دیکھیں، اس سے اخذ کریں، جو قرآن مجید بتاتا ہے کہ کوئی سبق اس سے حاصل کریں۔ آج کل واقعات کو اور حالات کو پیش کرنے کے ذرائع اتنے زیادہ ہیں کہ ماضی کے اندر یہ ممکن نہیں تھا۔ ہر شخص کے گھر میں اخبار پہنچ رہا ہے، اور میڈیا کے ذرائع انٹرنیٹ ہے، ٹی وی چینلز ہیں، پل پل کی خبر پہنچ رہی ہے، لیکن وہ خبریں ہمارے لیے ایک معمول کی چیز بن گئی ہے۔ ہم انہیں اگر دیکھتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں تو اتنی فکر کرتے ہیں بہت برا ہو رہا ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ بھئی حالات خراب ہیں، بہت برا ہوا، سانحہ پیش آیا، افسوس کی بات ہے، رنج کی بات ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری زندگی اسی ڈگر پہ چلتی رہے گی، وہی صبح و شام، وہی معمولات، یا کل یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہیں۔ آج فساد کے اندر 10 آدمی قتل ہو گئے، کل ہمارا نمبر نہیں آ سکتا، آج وہ چلے گئے، کل ہم نہیں جانے والے، اور جب جانے والے ہیں اور دنیا کی زندگی محدود ہے تو کیوں نہ حسن عمل کا نمونہ پیش کریں، کیوں نہ اپنے عمل کو سدھار لیں۔ جب ہمیں یہ سارے واقعات ہم پر ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عمل پیش کرنا ہے، بقول اقبال پیش کر کوئی عمل غافل اگر دفتر میں ہے، اگر تیرے پاس کوئی عمل ہے تو اسے پیش کر دے، اس عمل کو اللہ کے سامنے لا کے دکھا کہ اللہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، تو نے مجھے زندگی دی، تو نے صلاحیت دی، تو نے قابلیتیں دی، اس کو میں نے اس کام کے اندر استعمال کیا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم۔ اور اگر حالات وہی رہے اور ہمارے روز و شب وہی رہے اور کوئی تبدیلی کی ضرورت ہم نے محسوس نہ کی، تو پھر دوسرا بھی ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ دوسرا انجام بہت ہی افسوسناک ہوگا اور بہت ہی حسرتناک ہوگا، ایسی حسرت اور ایسا افسوس کہ جس کا پھر کوئی مداوع نہیں ہے۔ اگر کوئی مداوع ہو سکتا ہے، کوئی تلاشی ہو سکتی ہے، تو انہی گھڑیوں میں، یہی مختصر زندگی 30, 40, 50, 60 سال کی یہی صحابہ اکرام کو ملی تھی، اور یہی بعد والے تابعین کو ملی تھی، اور یہی شخصیات کو ملی تھی کہ جن کے نام آج تاریخ میں روشن ہیں، انہوں نے پہلوں کے حالات سے عبرت حاصل کی اور اپنی زندگی کو انہوں نے اچھے عمل کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ وہی زندگی ہمیں ملی ہے جو لایانی میں استعمال ہو رہی ہے، جو فضول کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، جو بے مقصد ہے، تو ایسی زندگی یوں گزر جاتی ہے کہ جیسے سمندر کا جھاگ کہ چڑھتا ہے اترتا ہے اور اگلے لمحے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کرنے کی اور اس پر ڈٹ جانے کی اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی بات اگر ساتھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت نے سوال یہ کیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بڑا منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کے بارے میں صحیح ماخذ کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ واقعتاً اس وقت وہ چیزیں جو کتابوں میں لکھی جا رہی تھیں پچھلے 50-60 سال سے، وہ اب میڈیا پر آ گئی ہیں، وہ ہر شخص کو پتہ چل رہی ہیں غلط۔ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی وہ انتہائی پاک و صاف زندگی تھی، بر صغیر پاک و ہند بلکہ دنیا کے بادشاہوں میں وہ گنے چنے ان لوگوں میں شمار ہیں کہ جن کی زندگی درویشانہ فقر و اخلاص اور سادگی اور تواضع کا نمونہ تھی، لیکن ان کی زندگی کے روشن ترین پہلو انہیں چھپا لیا گیا، اور ایسے واقعات جو بعض اوقات سیاست کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، جن سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا سکتی، وہ پیش آئے، انہیں غلط پس منظر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جن لوگوں نے کام کیا وہ تو ہندو لابی ہے۔ پورے بھارت میں میڈیا، اور میڈیا سے پہلے جو اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں، جو تاریخ کے اندر بڑے بڑے مقالے لکھتے ہیں، انہوں نے اس پہ کام کیا۔ ایک، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں کے روشن ستاروں کو ہم نے چھپانا ہے اور ان پہ ہم نے کیچڑ ملنا ہے۔ چنانچہ ان ماخذ کو انہوں نے پڑھا جو تاریخ کے ماخذ تھے، پڑھنے کے بعد اپنے مطلب کی چیزوں میں سے نکالی غلط پس منظر، غلط رنگ دے کر۔ ایسی روایات جو بہت کمزور ہیں، کہیں کسی نے ذکر کر دی، کسی بہت ہی کمزور کتاب میں وہ لکھی ہوئی ہیں، کمزور ماخذ میں لکھی ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر دیا، اور جو صحیح واقعات جو معتمد لوگوں نے لکھے ہیں ان کو انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ تو وہ چیزیں مقالات میں لکھی جا رہی تھیں، اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، انہی چیزوں کا میڈیا پہ لایا جا رہا ہے، اور یہ اثر اب تقریباً 10-15 سال سے خود پاکستانی میڈیا پہ آ چکا ہے، پاکستانی میڈیا کے لوگ بھی اسے بڑی حد تک اسے قبول کر چکے ہیں۔ چونکہ اورنگزیب عالمگیر وہ ایک عالم دین تھے، ایک صوفی تھے، بزرگ تھے، غیر شرعی احکام ان کی سلطنت کے اندر ان کا تصور نہیں تھا، 100% دین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایسا آدمی تو آج کل کے ہمارے معاشرے کے اندر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جس طرح ہندو لابی نے بطور ایک مسلم حکمران کے مخالفت کی، ہماری پاکستانی میڈیا کی لابی نے ان کو ایک بنیاد پرست کی حیثیت دے کر، ایک کٹر مسلمان کی حیثیت دے کر ان کے خلاف وہی زبان اپنائی جو کہ بھارتی لابی کی، بھارتی میڈیا کی۔ تو اس میں میرا یہ خیال ہے، جو اس میں کسی خاص فرقے کی طرف سے یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل اس میں سیکولر ذہن ہے۔ اب وہ سیکولر ذہن والا جو بھی ہو، وہ اس بات کو آگے چلاتا ہے۔ پھر اس میں ہم جیسے لوگ جو کہ تاریخ کو نہیں جانتے، وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، یا کم سے کم تشویش ذہنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے حوالے دے کے یہ بات کہی ہے، حوالے دے کے بتایا کہ اورنگزیب اتنا ظالم تھا، اور اتنے اس نے مظالم کیے، اور یہ بے رحمی اس سے صادر ہوئی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اب جواب کون دے، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جواب کون دے۔ ہم لوگوں نے خود اپنی تاریخ کو نہیں پڑھا، ہم خود اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ بہرحال اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آسان جو اردو ماخذ ہے، تاریخ ملت ہے، تاریخ ملت کی 3ری جلد میں ان کے حالات آپ کو مل جائیں گے، اتنا کہ انشاءاللہ تعالی کافی حد تک تشفی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی کی، آئین حقیقت نما کے نام سے، آئین حقیقت نما، تو اس کتاب کا بھی آپ مطالعہ کر لیں، تو انشاءاللہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا تھا، تو مسئلہ خلق قرآن کا تھا، یعنی معتزلی حضرات یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید وہ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے انسان مخلوق ہے، جانور مخلوق ہیں، چرند پرند یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، تو قرآن مجید بھی اللہ کی پیدا کردہ ایسی مخلوق ہے، حالانکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کا عدل کرنا، اللہ کا رحم کرنا، اللہ کا بندوں پر مہربانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا، تو اس طرح اللہ کا بولنا یعنی اللہ کا کلام کرنا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، تو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ کی صفت کہا جائے گا، تو یہ کلام، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کہا، صحابہ کرام نے کلام اللہ کہا، کسی نے اس کو اللہ کی مخلوق نہیں کہا۔ تو ایک نئی بات لے کے آنا یہ دین میں گویا کہ اضافہ تھا، تو اسی علماء کرام نے مخالفت کی، کہا کہ طریقہ یہی ہے کہ کلام اللہ کہا جائے، اس کو اللہ کی مخلوق نہ کہا جائے، اس پہ اختلاف تھا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، وصلی اللہ علی النبی امی وعلی آلہ
www.dasqur'an.com